السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، خصوصا على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آلهم وأصحابهم وأتباعهم أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، صدق الله العظيم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہم مسلمان بھائیوں کو مغرب کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور نماز کے بعد کچھ دیر کے لیے دین کی باتیں کہنے سننے کے لیے بٹھا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نماز بھی قبول فرمائے، یہ مل بیٹھنا قبول فرمائے، کچھ مقصد کی باتیں کہنے سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین حق کی جو بات علم میں آئے، سمجھ میں آئے، اللہ پاک عمل کی توفیق سے بھی نوازے. رمضان المبارک کی آمد آمد ہے، چند دن باقی ہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ ہے، آپ کا معمول یہ تھا کہ شعبان کے آغاز سے، بلکہ رجب سے ہی رمضان کا تذکرہ شروع فرما دیتے تھے. یہ یاد دہانی بھی ہوتی تھی، نصیحت بھی ہوتی تھی، ترغیب بھی ہوتی تھی، تشویق بھی ہوتی تھی، شوق دلانا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کی تیاری تو دو قسم کی ہوتی تھی، ایک تو یہی کہ تذکرہ رمضان کے ثواب کا، اجر کا، اس کی برکات کا، اس کے ماحول کا تذکرہ، اور دوسرا حضور عملی تیاری بھی فرماتے تھے کہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے. بہرحال رمضان مبارک کا تذکرہ، اس کی طرف توجہ دلانا، اس کے اجر و ثواب کا ذکر کرنا، یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. اسی مناسبت سے رمضان المبارک کے بارے میں حوالے سے دو تین باتیں کہنا چاہوں گا. پہلی بات یہ، رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے. اس مہینے میں قرآن پاک نازل ہوا، اور اس مہینے میں قرآن پاک سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے. قرآن پاک نازل بھی اس مہینے میں ہوا ہے، اور سب سے زیادہ تلاوت بھی اسی مہینے میں ہوتی ہے. یہ ایسا برکتوں والا مہینہ ہے کہ نیکی کی توفیق بھی زیادہ ہوتی ہے اور اجر بھی زیادہ ملتا ہے. سارے سال کی بنسبت اس مہینے میں ہر مسلمان کا کچھ نہ کچھ جی ضرور چاہتا ہے، کوئی روزہ، کوئی نماز، کوئی تہجد، کوئی تلاوت، کوئی تراویح، کوئی نہ کچھ آدمی عام سال سے زائد عبادات کرتا ہے. ایک مسلمان کا جی چاہتا ہے میں یہ بھی کروں، یہ بھی کروں، کر سکے جو کر سکے، لیکن بھارت توفیق بھی زیادہ ہوتی ہے اور اجر بھی زیادہ ملتا ہے، 70 گنا، 700 گنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ پاک جس کے لیے زیادہ، جتنا زیادہ کر دے اس کی برکت. ایک بات پہ غور فرمائیں، اللہ رب العزت نے مختلف نیکیوں پر یہ تو بتایا ہے کہ میں اس سے کم نہیں دیتا، 10 سے کم تو کسی نیکی پر نہیں. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، نیکی کا کوئی کام کر دے 10 سے کم نہیں دیتا میں، منیمم 10. لیکن کسی نیکی میں، خیر کے کسی عمل میں میکسیمم کی کوئی حد نہیں ہے کہیں بھی. یہ تو کہا ہے کہ کم سے کم 10 ملیں گے، لیکن یہ کہیں نہیں کہا کہ اس سے زیادہ نہیں ملیں گے. میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ کی حد مقرر کرنے کی ضرورت اس کو پیش آتی ہے جس کو بجٹ پرابلم ہو. میں اتنا فنڈ ہے اس سے زیادہ نہیں ہے, اس سے زیادہ نہیں دے سکتا. ہوتا ہے نا بجٹ پرابلم ہے, مسئلہ ہے, اس سے زیادہ نہیں یار گنجائش نہیں ہے. اللہ کو کوئی بجٹ پرابلم نہیں, اس لیے زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں. بس اوقات ہم کسی چھوٹے سے بظاہر عمل پر بہت بڑے ثواب کی بات سنتے ہیں تو ذہن الٹ جاتا ہے, یار اتنا سا کام اور اتنا بڑا اجر, یار اتنا سا کام اور اتنا زیادہ ثواب. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ بھی یہی ہوتا ہے. اب اسی بات سے اندازہ کر لیں, اسی رمضان میں ایک رات ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں لیلۃ القدر. قرآن پاک نے کہا لیلۃ القدر, قدر والی رات. رات کتنی لمبی ہوگی؟ آج کل تو چھوٹی سی رات ہے, 8 گھنٹے 9 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے, چلو سردیوں میں چلے جائیں تو 14 گھنٹے, کتنی لمبی ہو جائے گی یہ 12 گھنٹے 10 گھنٹے 14 گھنٹے 16 گھنٹے کی رات. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجر کتنا دے رہے ہیں, خیر من الف شہر, 1000 مہینے سے زیادہ, 1000 مہینہ نہیں, 1000 مہینے سے بہتر. اب اگر تناسب کریں گے کہ وہ نسبت کیا بنتی ہے, فیصد کریں گے تو پتہ نہیں فی لاکھ بنے گا کہ فی ہزار بنے گا, کیا بنے گا, کوئی نسبت نہیں. شمالی یورپ میں چلے جائیں, چلو 22 گھنٹے کی رات گر, کتنی لمبی کر رہے ہیں, اس کو 1000 مہینے سے کیا نسبت ہے, 24 گھنٹے ہی شمار کر لیں کیا نسبت ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں, کوئی روایت کی بات نہیں ہے, قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ یہ 10 گھنٹے 12 گھنٹے 1000 مہینے سے بہتر ہے. اس کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکات ہیں, اللہ پاک کی طرف سے رحمتیں ہیں, رمضان کا ماحول ہے, نیت ہے, خلوص ہے. تو یہ میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت کا یہ قاعدہ تو فرمایا کہ میں 10 سے کم نہیں دیتا ہوں, کم سے کم 10 ضرور دیتا ہوں, لیکن کسی عمل پہ یہ نہیں فرمایا کہ اس سے زیادہ نہیں دیتا ہوں. یہ فرمایا تمہاری قوت پہ منحصر ہے, تمہاری طلب پہ منحصر ہے, تمہاری نیت پہ منحصر ہے, تمہارے کنیکشن کی پاور پر منحصر ہے. ہمارا کھاتا کھلا ہے, جتنا کھینچ سکو کھینچو. یہ 70 گنا بھی ہے, 700 گنا بھی ہے, 7000 گنا بھی ہے, 7 لاکھ گنا بھی ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء. رمضان میں نیکی کی توفیق بھی زیادہ ہوتی ہے اور نیکی پر اجر بھی زیادہ ملتا ہے, اور اجر ملتا ہے خلوص کی قوت پر. انجن کی پاور کیا ہے, انجن کی پاور کیا ہے؟ وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ پل صراط سے لوگ گزریں گے, میں بعض بجلی کی طرح گزریں گے, بعض تیز ہوا کی طرح گزریں گے, بعض تیز رفتار گھوڑے کی طرح گزریں گے, بعض اونٹ کی طرح گزریں گے, بعض پیدل رفتار سے گزریں گے, انسان جیسے پیدل چل رہا ہو, بعض گھسٹتے گھسٹتے گزریں گے. یہ انجن کی پاور پر ہے. اندر کی پاور کیا ہے, کتنے آرس پاور ہے, یہ کتنے سلنڈر کا انجن ہے, یہ یعنی آپ کی نیکی کی قوت کیا ہے, خلوص کی قوت کیا ہے, دیانت کی قوت کیا ہے, اس قوت پر مناسب ہے. دیکھنے میں وہ انجن بھی اتنا ہی نظر آتا ہے, وہ انجن بھی اتنا ہی نظر آتا ہے, لیکن اندر کی پاور جو ہے وہ پاور رفتار کو بڑھاتی ہے, اور وہ پاور جو ہے وہ خلوص اور وہ نیک نیتی وہ اجر کو بڑھاتی ہے. جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, فرمایا میرا صحابی ایک مد جو خرچ کرے, تم بعد میں آنے والے ایک احد پہاڑ سونا خرچ کرو, تم احد پہاڑ سونا خرچ کر کے میرے صحابی کی ایک مد جو کے برابر نہیں ہو سکتا. ارشاد نبوی. مد کتنا ہے, 2 کلو 3 کلو 4 کلو, کتنا لمبا کھینچ لیں گے اس کو بھی, کتنا مد کر لیں گے اس کا, 2-4 کلو جو کیا ہے, احد پہاڑ سونا. اور ارشاد نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا صحابی ایک مد جو خرچ کرے اور تم ایک احد پہاڑ سونا خرچ کرو, اللہ کے ہاں وزن میں اور قیمت میں تمہارا احد پہاڑ سونا میرے صحابی کی ایک مد جو کے برابر نہیں. یہ ایمان پہ منحصر ہے، نیت پہ منحصر ہے، جیسے میں اپنے الفاظ میں کہ انجن کی پاور پہ منحصر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس رمضان المبارک میں نیکی کی توفیق بھی اللہ پاک زیادہ دیتے ہیں اور اجر اور ثواب بھی زیادہ دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک حدیث میں، آپ بار بار ہم سنتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں، فرمایا وہ آدمی بڑا ہی بد نصیب ہے جس کو رمضان المبارک کا مہینہ صحت اور عافیت کے ساتھ ملا اور وہ اللہ کو راضی نہ کر سکا۔ بڑا ہی بد نصیب، اس کا محاورے کی زبان میں ترجمہ کیا کرتا ہوں، جس بیوپاری نے سیزن میں کمائی نہیں کرنی اس سے زیادہ خسارے والا کون ہے؟ جو سیزن میں چار پیسے نہیں کما سکا باقی سال اس نے کیا کرنا؟ یہ سیزن ہے، نیکیوں کا سیزن ہے، اجر کا سیزن ہے، ثواب کا سیزن ہے۔ یہ رمضان المبارک جو ہے یہ چاند کا مہینہ ہے اور رمضان شعبان دنیا میں وقت کے تعین کے لیے، دن کے تعین کے لیے، سال اور مہینے کے تعین کے لیے دو گردشیں عام طور پہ چلتی ہیں۔ سورج کی گردش کا حساب ہوتا ہے جنوری فروری مارچ وغیرہ، اور سورج اپنا ایک دورانیہ مکمل کرتا ہے، اور چاند کی گردش کا اعتبار ہوتا ہے محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی۔ ہمارے ہاں عبادات میں دونوں حرکتوں کا اعتبار ہے، ہم نمازوں کا تعین سورج کی گردش سے کرتے ہیں، فجر ہے، ظہر ہے، اس کے اوقات کا تعین کس کے ساتھ کرتے ہیں؟ سورج کے ساتھ، سورج کے آگے آگے، سورج کے پیچھے پیچھے۔ سورج یہاں آ جائے تو فلاں نماز کا وقت ہے، یہاں ہو تو فلاں نماز کا وقت ہے، ڈوب جائے تو فلاں نماز کا وقت ہے، طلوع ہو رہا تو فلاں نماز کا وقت ہے۔ یہ نمازوں کے اوقات کا تعین ہمارے ہاں کس گردش کے حساب سے، یہاں ہم چاند کو نہیں دیکھتے، نمازوں کے اوقات کا تعین ہم کس کے ساتھ کرتے ہیں؟ سورج کے ساتھ۔ حج کے ایام کا تعین ہم چاند کے ساتھ کرتے ہیں، حج کے اعمال کا تعین سورج کے ساتھ کرتے ہیں، یوم عرفہ کون سا ہے، یوم ترویہ کون سا ہے، یوم اضحیٰ کون، یہ قربانی کا دن کون سا ہے، آج تشریق کے دن کون سے ہیں، یہ چاند سے دیکھتے ہیں، اور مزدلفہ کس وقت جانا ہے، عرفات کس وقت جانا ہے، واپس کس وقت آنا ہے، منا کب جانا ہے، رمی کب کرنی ہے، یہ سورج کو دیکھتے ہیں۔ اعمال کا تعین ہمارے ہوتا ہے سورج کی گردش سے، اور ایام کا تعین کیسے ہوتا ہے؟ چاند کی گردش، دونوں گردشوں کا اعتبار ہماری عبادات رمضان میں بھی ایسے دیکھ لیں دونوں میں۔ یہ یکم رمضان اور یکم شوال اور لیلۃ القدر اور ایام بیض اور یہ تاک راتیں، یہ ہم کس حساب سے کرتے ہیں؟ چاند کے حساب سے۔ اور روزہ کب شروع کرنا ہے اور کب ختم کرنا ہے، یہ کس حساب سے کرتے ہیں؟ سورج کے۔ فرق یہ ہے ہمارے ہاں اصول یہ ہے کہ اوقات کا تعین سورج سے اور ایام کا تعین چاند، یہ ہمارا اصول ہے شرعی، ایام کا تعین چاند سے اور اوقات کا تعین سورج، دونوں گردشیں ہمارے ہاں شرعاً معتبر ہیں۔ اس میں بہت بڑا فرق پڑ جاتا ہے، رمضان چاند کا مہینہ ہے، یہ دس دن چھوٹا ہوتا ہے سورج کے مہینے سے، جنوری فروری سے، دوسرے شمسی سال سے قمری سال دس دن چھوٹا ہوتا ہے۔ اس کی فرق کیا پڑتا ہے کہ 33 سال میں یہ پوری گردش مکمل کر لیتا ہے، 33 سال میں ایک سال کا فرق پڑتا ہے۔ اس کی حکمتوں میں ایک حکمت علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ چاند کا ہونے کی بہت سی حکمتیں ہیں، ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ایک آدمی بالغ ہو کر، مسلمان بالغ ہوا ہے اور اس کے بعد تبھی عمر تک پہنچا ہے، اس کو 30-35 سال مل گئے ہیں، تو اس کو سال کے ہر موسم کے روزے مل جاتے ہیں، گرم بھی مل جاتے ہیں، ٹھنڈے بھی مل جاتے ہیں، لمبے بھی مل جاتے ہیں، چھوٹے بھی مل جاتے ہیں، 33-35 سال میں ایک گردش مکمل ہو جاتی ہے اس کی، اور سال کے ہر موسم کے روزے وہ رکھ لیتا ہے۔ یہی حال حج کا بھی ہے، حج بھی ٹھنڈا بھی ہوتا ہے، گرم بھی ہوتا ہے، درمیانہ بھی ہوتا ہے، یہ حکمتوں میں حکمت ہے کہ مسلمان بالغ ہونے کے بعد تبھی عمر کو پہنچنے تک اس کو سال کے ہر موسم کے روزے مل جاتے ہیں۔ روزے ٹھنڈے ہوں، ٹھنڈے ٹھنڈے ہوں تو بڑے مزہ دیتے ہیں، اور گرم ہو جائے تو پریشانی بھی ہوتی ہے، لیکن اپنے اپنے ذوق کی بات ہے۔ ایک واقعہ
کہیں پڑھا تھا، پرانے زمانے کی بات ہے، کہتے ایک صاحب مکہ مکرمہ سے طائف جا رہے تھے، مکہ مکرمہ گرم علاقہ ہے، گرمی پڑتی ہے، ٹھیک ٹھاک پڑتی ہے، طائف زیادہ دور نہیں ہے لیکن ٹھنڈا ہے، 80 میل ہے، 85 میل شاید، اور ٹھنڈا ہے جیسے پنڈی اور مری، راولپنڈی گرم ہے، مری ٹھنڈا ہے، 50-60 میل ہے، زیادہ نہیں ہے۔ ایک آدمی مکہ مکرمہ سے جا رہا تھا طائف، اس کا ایک دوست ملا جو طائف سے آ رہا تھا مکہ، راستے میں ملاقات ہوگی، جناب الگ سے لگا کدھر جا رہے جی؟ طائف جا رہا ہوں۔ کیوں جی؟ رمضان آ رہا ہے، مکہ میں گرمی بہت پڑتی ہے، تو میں نے کہا ذرا ٹھنڈے ٹھنڈے روزے رکھوں گا جا کر۔ جی آپ کدھر جا رہے ہیں؟ جی میں مکے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ ٹھنڈے روزوں کا مزہ نہیں آئے گا، مکے میں جاتے ہیں ذرا پسینہ نکلے گا، بھوک لگے گی، یہ گرمی لگے گی، کچھ روزے کا مزہ ہے۔ وہ مکے سے روزے رکھنے طائف جا رہا ہے، وہ طائف سے روزے رکھنے مکے آ رہا ہے، اپنے اپنے ذوق کی بات۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہ، وہ اپنا ذوق بیان کرتے ہیں کہ میرا ذوق کیا ہے، اپنی پسند کا ذکر کرتے ہیں، حبب الیہ من الدنیا ثلاث، مجھے اس دنیا میں تین چیزوں سے بڑی محبت ہے، الصوم فی الصیف، سخت گرمی ہو میں روزہ رکھوں، لمبا دن ہو، سخت گرمی ہو، آگ برس رہی ہو اور میں روزے سے ہوں، الصوم فی الصیف والضرب بالسیف، میدان جنگ ہو، تلوار میرے ہاتھ میں ہو اور میں ہوں اور میدان ہوں، یہ مجھے بہت پسند ہے، والخدمت للضیف، مہمان میرے گھر میں آئے اور مہمان کو روٹی کھلاؤں، اس کے ساتھ بیٹھ کے کھاؤں، مہمان کی خدمت کروں، یہ مجھے پسند ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضرت علی کو امیر آدمی نہیں تھے، غریب آدمی، فقیر آدمی تھے، درویش آدمی تھے، محنت مزدوری کر کے کمائی گزارا کرتے تھے، مالدار صحابہ میں سے نہیں، غریب صحابہ میں سے، اس کے باوجود کہتے ہیں کہ حضرت علی، حضرت فاطمہ کہتے ہیں کبھی ایسا ہوا ہو کہ حضرت علی نے اکیلے روٹی کھائی ہو، مہمان آتے تھے، نہیں ہوتا تھا تو مدینہ منورہ کے باہر جا کے روڈ پہ کھڑے ہو جاتے تھے اور کسی مسافر کو آنے والا، یا تو مسافر ہوا، چلو یار روٹی کھاؤں، ذوق ہے مہمان کی خدمت کرنا، ہمیں مجھے تو یہ اپنے اپنے ذوق کی بات ہے، گرمی کا روزہ بھی اپنا لطف رکھتا ہے اور سردی کا روزہ اپنا لطف رکھتا ہے، اور ہمارے ہاں یہ مسئلہ بس اوقات پریشانی کا بن جاتا ہے۔ ہمارے پاکستان میں پچھلی گرمیوں کے روزوں میں، آج سے کچھ 30 سال پہلے کی بات، ایک بس چل پڑی، ایک نوجوان نے مضمون لکھا، دانشور نے، کیا علماء کرام لوگوں پہ حال پہ رحم کیوں نہیں کرتے، نوائے وقت میں چھپا مضمون، بڑا لمبا مضمون تھا، اس نے کہا یہ علماء کرام کو مہربانی کرنی چاہیے، روزہ جو ہے یہ جون کا روزہ اور جولائی کا روزہ اور اگست کا روزہ اور بھٹی پہ کام کرنے والے مزدور کا روزہ اور کھیت میں کدو کرنے والے کاشتکار کا روزہ، کدو کرنا سمجھتے ہیں آپ، منجی لگانا، بڑا خوفناک کاشتکاری کام رہا ہے، سب سے مشکل کام یہ ہوتا ہے، کیونکہ کدو کرنا کہتے ہیں، اوپر سے آگ برس رہی ہے، نیچے گرم پانی ہے، اور ایک ایک پودا کر کے لگا رہے ہیں، اور نے کہا کدو کرنے والا کاشتکار اور بھٹی پہ کام کرنے والا مزدور، اس کے لیے یہ جون جولائی کے روزے اور اگست کے روزے کیسے مشکل ہیں۔ اس نے کہا میری درخواست ہے علماء کرام سے، علماء کرام اجتہاد کریں، علماء کرام اجتہاد کریں، اور اجتہاد کر کے یہ رمضان کا گھومنا پھرنا بند کریں، اچھے سے موسم میں باندھ دیں، ہم پکڑا مقالہ چھپا اور اس پہ تجویز آئی ہے، علماء کرام سے درخواست ہوئی کہ اجتہاد سے کام لیں اور اجتہاد کر کے کوئی اس کو باندھ دیں کہیں، تجویز اس نے دی کہ اس بار صبائی فیصلہ کریں، فروری کا مہینہ ہوگا رمضان اور یکم مارچ کی ہوگی عید، بقاعدہ تجویز دی۔ اس نے کہا دو فائدے ہوں گے، ایک فائدہ یہ ہوگا کہ رمضان بھر مزے کا ہو جائے گا، فروری کا رمضان بھر رٹن رٹن ہوتا ہے، دوسرا یہ عید کا جھگڑا بھی طے ہو جائے گا، یکم مارچ سب کو پتہ ہے یکم مارچ کب ہونی ہے، نہ چاند دیکھنے کی ضرورت ہے، نہ مقامی لوکل سائٹ ہے، نہ گلوبل سائٹ ہے، مسئلہ ہی کوئی، ٹھنڈے ٹھنڈے روزے یکم مارچ کی عید، سارے جھگڑوں سے جان چھوٹے. کسی کا میری تجویز یہ ہے اور ہمارے کرام اجتہاد سے کام لیں اور کوئی اجتماعی میں بیٹھیں اور یہ فیصلہ. ہمارے یہاں اجتہاد کا مفہوم ہے، درمیان میں بات کرتا ہوں. اجتہاد ایک تو ہے شرعی، شریعت میں اجتہاد ہے، تھا، ہے، رہے گا اپنے دائرے میں. وہ کیا ہے کہ قرآن پاک میں ایک مسئلہ نہیں ہے، حدیث میں واضح نہیں ہے، نیا مسئلہ پیش آیا ہے جو قرآن پاک میں مذکور نہیں، حدیث میں مذکور نہیں، تو علماء کرام اہل علم یا اس درجے کے لوگ اسپیشلسٹ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کو حل نکالے. شرعی نے اجتہاد تو یہ ہے. ہمارے یہاں اجتہاد کا تصور یہ سمجھ لیا گیا ہے بدقسمتی سے کہ یہ کوئی علماء کرام کا کوئی سوابدیدی اختیار ہوتا ہے، جیسے پاپا روم کا اختیار ہے. پاپا روم کے پاس سوابدیدی اختیارات ہیں، وہ ادھر سے ادھر کر دیں، ادھر فہرستوں میں رد و بدل کرتے رہیں، ان کا من. پاپا روم کو یہ سوابدیدی اختیار حاصل ہے، وہ بابل کی جس آیت کا جو معنی کر دیں اور جو حلال کہہ دیں جو حرام کہہ دیں، ان کا سوابدیدی اختیار ہے. ہمارے ہاں بھی یہ تصور بن گیا ہے کہ اجتہاد اصل میں علماء کے کسی سوابدیدی اختیار کا نام ہے جو یہ زیادتی کرتے استعمال نہیں کرتے. علماء اجتہاد نہیں کرتے، یہ میں اس لیے اکثر کوئی ہمیں واسطہ پڑتا رہتا ہے. ایک درمیان میں ایک لطیفہ اور عرض کر دیتا ہوں. ایک دفعہ برطانیہ میں میں ٹرین پہ جا رہا تھا لندن سے مانچسٹر، تو میں اس ویسی حلیے میں ہوتا ہوں الحمد للہ، دنیا میں جا کے اپنے حلیے میں ہوتا ہوں اپنی وردی. ایک نوجوان نے مجھے دیکھا، اس نے کہا مولوی صاحب لگتے ہیں، وہ آ کے میرے پاس بیٹھ گیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ مولانا صاحب ہیں؟ میں نے کہا لوگ یہی کہتے ہیں. آپ اجتہاد کر سکتے ہیں؟ یعنی میں آج کے ہمارے نئی نسل کے ذہن میں اجتہاد کا تصور کیا ہے، آپ اجتہاد کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا یار مسئلہ بتاؤ. نہیں آپ اجتہاد آپ کو اتھارٹی ہے. میں نے کہا مسئلہ بتاؤ کیا ہے. پھر کہ میں مسلمان ہوں الحمدللہ، نماز پڑھتا ہوں پانچ وقت کی، لیکن مجھے الجھن یہ ہے کہ زہر عصر کا وقت مجھے دفتر میں صحیح نہیں ملتا، تو میں نے ایک اب طریقہ اختیار کر رکھا ہے، زہر میں پڑھتا ہوں فجر کے ساتھ اور عصر پڑھتا ہوں مغرب کے ساتھ. اگر آپ اجازت دے دیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے. آج جس اجتہاد کا ہم سے مطالبہ کیا جائے وہ تصور یہ ہے، آپ اتھارٹی آپ اجازت دے دیں. مجھے کہا کہ میں زہر پڑھ لیتا ہوں فجر کے ساتھ اور عصر آ کے پڑھتا ہوں مغرب کے ساتھ، تو آپ اگر اجازت دے سکتے ہیں مجھے اجازت دے دیں، میرا مسئلہ حل ہو جائے گا میرا. میں نے کہا بیٹا 50-50 50-50 کر سکتا ہوں میں. یہ اتھارٹی مجھے نہیں ہے کہ زہر کی نماز فجر کے ساتھ پڑھنے کی اجازت دے دوں، یہ اتھارٹی میرے پاس نہیں ہے. ہاں یہ کر سکتا ہوں کہ جو عصر کی مغرب کے ساتھ پڑھتے ہو نا، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یار قضا ہوگی لیکن نماز ہو جائے گی، اتنی گنجائی، اتنا مجتہد ہوں میں. عصر کی تم نے نہیں پڑھی وقت پہ، مغرب کے ساتھ پڑھ لیا، قضا ہو گئی لیکن نماز تو ہو گئی نا، چلو فرض ساقط ہو گیا، فرض میں یہ میں کر سکتا ہوں، لیکن یہ زہر والی جو ہے نا یہ فجر کے ساتھ، اتنی اتھارٹی مجھے نہیں ہے، اس درجے کا مجتہد نہیں ہوں. میں نے کہا یار بات سنو، اس چکر میں مت پڑھو، میں تمہیں مسئلے کا حل بتاتا ہوں. کوشش کرتے رہو کوئی اچھی ملازمت جہاں تمہیں زہر عصر وقت پہ پڑھنے کی گنجائش مل جائے، اور جب تک کوشش کے باوجود نہیں ملتی زہر بھی مغرب کے ساتھ ہی پڑھ لیا کرو، قضا ہوگی لیکن نماز نہیں، فرض تمہارے ذمہ سے ادا ہو جائے گا. تو یہ میرا مشورہ ہے. تو یہ میں عرض کروں کہ اجتہاد کا ہمارے آج کل کے ماحول میں تصور یہ ہے. اس نوجوان نے کہا، لکھا اس میں کہ رمضان فروری اور عید کون سی، یکم مارچ، روزوں کا مسئلہ بھی حل ہو گیا اور عید کا مسئلہ بھی حل ہو گیا. میں نے اس پہ لکھا اس زمانے میں، میں نے کہا یار بات یہ ہے، اس زمانے میں مجھے پھر دیکھنا کچھ ریسرچ بھی کرنی پڑتی ہے، تو میں نے پتہ کیا کہ پہلی امتوں میں کیا تھا. تو مجھے بعض روایات ملی، اسرائیلی روایات ہیں، تاریخی روایات ہیں، اور تفسیر مظہری میں حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب نے ذکر کی ہیں وہ، کہ بنی اسرائیل میں بھی رمضان ہی کا روزہ تھا. خیر بنی اسرائیل میں بھی رمضان ہی کا روزہ تھا، وہ رمضان بھی چاند کا ہی تھا، سردی گرمی سارا سال گھومتا تھا، انہیں بھی گرمی کے روزوں نے تنگ کیا تھا، جون جولائی اگست کے روزوں نے انہیں بھی تنگ کیا تھا. وہ بھی علماء کے پاس گئے تھے یار کچھ حل نکالو، ان کے علماء ذرا کھلے دل کے تھے. انہوں نے فیصلہ کر دیا، ٹھیک ہے یار لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو وہ روزے انہوں نے درمیان یہ مارچ فروری مارچ کے روزے رکھتے جو مذہبی عیسائی ہیں، اور ان کی عید الفطر ایسٹر ہوتی ہے جو اپریل کا پہلا یا دوسرا اتوار، 40 روزوں کے بعد ایسٹر ان کی عید الفطر ہے، روزے مکمل ہونے کے بعد ایسٹر جو اس کا تہوار ہے وہ عید الفطر ہے اصل میں، کہ 40 روزے رکھنے کے بعد وہ خود طے کرتے ہیں کہ یہ سنڈے ہوگا یا اگلا سنڈے ہوگا، یا کون ایسٹر وہ طے کرتے ہیں، اپریل کے بارے پہلے عشرے میں ہوتا۔ لیکن انہوں نے فیصلہ کیا، میں نے اس کو لکھا، میں نے کہا یار میں نے روایات میں پڑھا ہے کہ بنی اسرائیل میں بھی یہی مسئلہ تھا، ان کے علماء نے یہ مسئلہ حل کر دیا تھا ان کا، لیکن یہ کیا تھا انہوں نے کہا کہ ہم کیونکہ گڑبڑ کر رہے ہیں اس لیے 30 تو رکھیں گے پورے، 10 رات ساتھ رکھیں گے کفارے کے، کیا ہم گڑبڑ کر رہے ہیں یار، احساس تھا ان کو کہ ہم کچھ گڑبڑ کر رہے ہیں، تو 30 رکھیں گے پورے اور 10 رکھیں گے ساتھ کفارے کے۔ میں نے کہا یار ان میں کچھ اتنی بات تھی، میں نے کہا تم 30 سے 28 پہ آ گئے ہو یار، خدا کا خوف کو 3 سال 28 اور 4 سال 29 اور 30 میں سے ہمیشہ کری چکی۔ تو خیر میں نے یہ عرض کیا کہ یہ برکات ہے رمضان کی، رمضان گرمی میں بھی آتا ہے، سردی میں بھی آتا ہے، لمبا بھی ہوتا ہے، چھوٹا بھی ہوتا ہے، اللہ پاک کی طرف سے یہ اللہ کی یہ بھی عنایت ہے کہ ہر موسم کے ہر سائز کے روزے اللہ پاک ایک مسلمان کو 30-35 سال کے دورانیے میں عطا فرمائے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان اور غیر رمضان میں کیا فرق ہوتا تھا، 11 مہینے کے معمولات میں اور رمضان کے معمولات میں کیا فرق ہوتا تھا، یہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ایک روایت میں فرماتی ہیں، 3 فرق واضح بیان کر، ایک یہی روزے کا، فرما باقی 11 مہینوں میں ایام 20 کے روزے رکھتے تھے، کبھی سوموار کا رکھ لیا، کوئی 5-7-10 روزے ہوتے تھے، لیکن پورا مہینہ روزے نہیں رکھتے تھے اور لگاتار بھی نہیں رکھتے، بس اوقات رکھنا شروع کر دیتے تھے تو ہم سمجھتے تھے رکھتے ہی جائیں گے، اور نہ رکھنا شروع کر ہم کہتے آپ کو شاید اس مہینے میں روزہ رکھیں گے نا، وہ مختلف معمولات تھے حضور کے۔ باقی 11 مہینوں میں سب سے زیادہ روزے شعبان میں رکھتے تھے، لیکن مکمل نہیں، مکمل مہینے کا روزہ رمضان کا ہوتا، ایک فرق ہوتا تھا حضور کا باقی مہینوں میں اور رمضان میں، کہ رمضان مکمل روزہ ہوتا تھا پورے مہینے کا، اور باقی دنوں میں اکثر رکھ لیے، کم رکھ لیے، 3 رکھ لیے، 10 رکھ لیے، وہ مختلف معمولات، کہ یہ تو فرض ہے، ہر مسلمان پہ فرض ہے، من شہد منکم الشہر فلیصم، جو اس مہینے میں موجود ہے، گھر میں ہے، مسافر نہیں ہے، اس کے ذمہ روزہ رکھے گا، ایک فرق تو یہ بیان کرتی ہے۔ دوسرا فرق یہ بیان کرتی ہے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا سال قرآن پاک پڑھنے کا معمول ہوتا تھا جو اس مہینے میں ڈبل ہو جاتا تھا، پورا سال بلا ناغہ رسول اللہ علیہ وسلم کا تلاوت کا معمول کیا تھا کہ رات کا تیسرا حصہ، حضور کی رات 3 تقسیم ہوتی تھی، کہتے کہ مثلا 6 گھنٹے کی رات ہے، 3 گھنٹے آرام فرماتے تھے عشاء کے بعد، 2 گھنٹے عبادت کرتے تھے، 1 گھنٹہ پھر آرام فرماتے تھے، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضور کے رات کے معمولات بیان فرماتی ہیں۔ اور وہ 2 گھنٹے میں کرتے کیا تھے، 2 گھنٹے ہوں 3 گھنٹے ہوں، لمبی راتوں میں زیادہ ہو جاتا تھا، چھوٹی راتوں میں تھوڑا ہو جاتا تھا، وضو کر کے نماز میں کھڑے ہوتے تھے، قرآن پاک پڑھتے تھے، نماز بھی اور تلاوت، یہ یومیہ معمول تھا، وضو کر کے مصلی پہ کھڑے ہو جاتے تھے، نماز پڑھتے تھے اور نماز میں قرآن پاک کی لمبی قراءت، اب کرتے تھے ایسے، کہتے وہ اس کا حضور کی تلاوت کا انداز بیان کرتی ہیں، سوئے ہوئے کو جگاتے نہیں تھے اور جاگتے ہوئے کو سناتے تھے، اتنی آواز ہوتی تھی کہ کچھ سویا ہوا جاگ نہ جائے، لیکن پاس بیٹھا ہوا تو سن لے، سوئے ہوئے کو جگاتے نہیں تھے، اس کی نیند ڈسٹرب نہیں کرتے تھے، اور جاگتے ہوئے کو سناتے تھے کہ جاگ اگر پاس بیٹھا ہوا تو سن لے حضور کیا پڑھ رہے ہیں، 2 گھنٹے 3 گھنٹے یومیہ معمول، ام المومنین فرماتی ہیں کہ بسا اوقات اتنا لمبا کھڑا رہنے سے ٹانگیں سوکھ جاتی تھیں، پاؤں پہ ورم آ جاتا تھا. سردیوں کی مدینہ منورہ میں خشک سردی پڑتی ہے، خشک سردی میں ایڑیاں پھٹ جاتی ہیں، ایڑیاں پھٹ جاتی تھیں، خون رسنے لگتا تھا. ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ہم دیکھنے والوں کو ترس آتا تھا. یہ جملہ حضرت ام سلمہ کا ہے، ہم دیکھنے والوں کو ترس آتا تھا کہ حضور 3 گھنٹے سے کھڑے ہیں اور پڑھ رہے ہیں اور ٹانگیں سوج گئی ہیں اور ایڑیاں پھٹ رہی ہیں، خون رس، ہم دیکھنے والوں کو ترس آتا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے ایک دفعہ میں نے سوال کر ہی دیا، مجھے سوال ذہن میں آتا ہے کہ آدمی مشقت کرتا ہے لیکن حضور کو تو اللہ پاک نے سب کچھ جو حضور کے شایان شان تھا سب کچھ دے رکھا ہے، یہ مشقت کیوں کرتے ہیں؟ یہ سوال ذہن میں آیا اور سوال کر دیا، یا رسول اللہ آپ اللہ کے حبیب نہیں فرماؤں، آپ سے اللہ راضی نہیں ہے فرما راضی ہے، آپ کے لیے جنت واجب نہیں ہے فرما واجب ہے، آپ کی وجہ سے تو لوگوں کو ملے گی، کروڑوں کو ملے گی، رسول اللہ علیہ وسلم کی برکت سے کروڑوں کو ملے گی. یا رسول جب سب کچھ آپ کو مل گیا ہے اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ سادہ سی بات ہے کہ آدمی مشقت کرتا ہے کسی چیز کی طلب میں، ہم جاب کرتے ہیں کام کرتے ہیں ملے گا یار کچھ، 4 پیسے ملیں گے، کوئی سہولت ملے گی، کوئی عزت ملے گی، کوئی یہ ملے گی، کسی چیز کی طلب میں، وہ تو سب کچھ ہے. سوال یہ تھا کہ یا رسول اللہ جب اللہ پاک نے آپ کے شایان شان آپ کو ہر چیز دے رکھی ہے تو پھر اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ایک جملہ فرمایا، سوال کا جواب بھی دے دیا اور ذہن کا رخ بھی بدل، ما فلاکن عبدن شکورا، عائشہ اگر اللہ کے احسانات زیادہ ہیں تو شکر بھی زیادہ نہ ادا کرو. اللہ کے اگر احسانات زیادہ ہیں تو شکر بھی زیادہ نہ ادا کرو. گویا یہ بات سمجھائی اور رخ بدلا کہ یہ مشقت کسی چیز کی طلب میں نہیں ہے، ملی ہوئی کے شکرانے میں. کسی چیز کی طلب میں نہیں ہے، کس میں ہے؟ اللہ کی نعمتوں کے شکرانے میں. آگے یہ اللہ کا وعدہ ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ کا قانون یہ فرمایا ملی ہوئی نعمت کا شکر تم ادا کرو زیادہ میں دوں گا، اس کا اپنا قانون ہے، اپنا لا ہے اس کا، لئن شکرتم لازیدنکم. لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جو اتنی زیادہ مشقت کرتا ہوں تو اللہ کے احسانات کے شکر میں کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ شکر ہے، اور جتنے احسانات زیادہ ہوں اتنا شکر بھی زیادہ ادا کرنا چاہیے. یہ رخ دیا ذہن کو کہ یہ عبادات کس لیے ہیں؟ شکرانے. ہمارے ہاں تو ہوتا ہے نا کہ 2-4 مہینے توفیق ہو گئی نماز پڑھنے کی تو پھر ہم انتظار والے صاحب بڑھیا نمازاں پڑھیں لبیا کاکھنے، بڑے روزے رکھے مولوی صاحب بڑی نمازاں پڑھیاں بڑے آج کے لبے رکھا کریں ملا تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم پھر اس وقت پہ آ جاتے ہیں. حضور نے ہمارا نہ بھائی، یہ عبادت، یہ مشقت، یہ ریاضت کیوں ہے؟ اللہ کی نعمتوں کے شکرانے میں. ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر تم کیسے کیسے ادا کر سکتے ہو؟ اپنی کوشش کرتے رہو، تم تو نعمتیں گن نہیں سکتے. ان تعدو نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. ایک بات سے اندازہ کر لیں، مثال کے طور پہ کائنات تو کائنات ہے، یہ وجود جو ہے اس چمڑے کے اندر اللہ پاک نے جو مشینری بنا رکھی ہے، کائنات کی سب سے زیادہ پیچیدہ مشینری ہے، کائنات کی سب سے زیادہ پیچیدہ مشینری ہے. اس مشینری پر ہزاروں سال سے ہزاروں سائنسدان ہزاروں لیبارٹریوں میں ہزاروں دفعہ ریسرچ کر چکے، اس کی ایک ایک چیز کو ہزاروں بار توڑ کے دیکھا گیا. کیا ہے یہ؟ ہمارے ایک محاورہ چلتا ہے بال کی کھال اتارنا، میں کہا کرتا ہوں اور کسی نے اتاری ہو یا نہ اتاری ہو، 2 طبقے بال کی کھال اتارتے ہیں، ایک فقہا مسائل میں اور ایک میڈیکل سائنٹسٹ باڈی میں. صرف بال کی کھال نہیں اتارتے, کھال کی بھی کھال اتار دیتے. میں غلط تو نہیں کہہ رہا, فقہا مسائل میں اور میڈیکل سائنٹسٹ اس باڈی پر. ایک ایک چیز کا ہزاروں بار تجزیہ ہوا ہے, ہزاروں ڈپارٹمنٹوں میں, لیکن اس ساری تگو دو کے باوجود آج اس سائنٹیفک میڈیکل سائنس یہ دعویٰ کرنے کی پوزیشن میں ہے کہ اس چمڑے کے اندر کی ساری چیزیں ہم نے گن لی. کیا خیال ہے, کوئی نئی چیز کی انکشاف کا امکان نہیں ہے؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کسی نئی چیز کے انکشاف اور اس کے معلوم اب کوئی باقی نہیں رہے گی, سب چیزیں ہم نے شمار کر دی. ہر دو سال کے بعد کوئی نئی چیز نکل آتی ہے, کوئی ناخنوں میں نکل آتی ہے, کوئی ہڈی میں نکل آتی ہے, کوئی غدودوں میں نکل آتی ہے, اس کا یہ بھی تھا پہلے پتہ نہیں تھا, یہ بھی تھا پہلے پتہ نہیں تھا, اور قیامت تک نکلتی رہیں گی. اللہ پاک کو تم تو اپنے اس وجود کے ڈیڑھ یہ جو ڈیڑھ من یا دو من یا یہ ساڑھے پانچ فٹ پونے چھ فٹ چھ فٹ کا وجود ہے, اس کی نعمتوں کا ابھی تک شمار نہیں کر سکے. کائنات کی نعمتیں کہاں سے شمار کرو گے؟ ان تعدو نعمت اللہ لا تحصوها, اگر اللہ کی نعمتوں کو تو شمار کرنا چاہو تمہارے بس کی بات نہیں ہے شمار کر سکو. ہمارے ارد گرد فضا میں, ارد گرد فضا میں کتنی چیزیں بکھری پڑی ہیں, کسی چیز تک ہماری رسائی ہو جاتی ہے, کسی تک نہیں ہوتی. میں اس دن دو تین دن ہوئے یوسٹن سے آ رہا تھا, اٹلانٹا ہم بائی روڈ آئے, انہوں نے کہا چلو دیکھتے ہیں امریکہ گھوم کے دیکھتے ہیں. 12-13 گھنٹے کا سفر تھا, تو وہ کیا اس کو کیا کہتے ہیں, نیویگیشن کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, جی پی ایس وہ لگا رکھا تھا. اب وہ کنٹرول ہو رہا, یہاں چلو یہاں چلو, اس پہ لکھ دیا کہ فلاں جگہ جانا ہے, اور ڈرائیور جا رہا ہے وہ اوپر. میں نے کہا یہ کنٹرول کہاں ہو رہا ہے؟ کہہ جی سیٹلائٹ سے. میں کہ سیٹلائٹ کہاں ہے؟ کہتے خلا میں, زمین کے مدار سے باہر. میں نے کہا کنٹرولنگ سسٹم زمین پر ہے یا خلا میں ہے؟ کہتے خلا میں ہے. میں نے کہا یار اس کا کنٹرولنگ سسٹم تو خلا میں ہے, میرا کنٹرولنگ سسٹم کہاں ہے؟ میرا بھی اوپر نہیں ہے. یہ موبائل کا کنٹرولنگ سسٹم کہاں ہے؟ یہ ہمارے ہر کے جیب میں, یہ کہاں سے گھوم گھام کر سارا وہ یہ سارا کنٹرول سسٹم کہاں ہے؟ سیٹلائٹ میں, خلا سے. میں نے کہا میرا بھی خلا میں ہے. اور میں نے کہا یہ دیکھو, میں نے دوستوں سے کہا کہ یہ دیکھو یہ تمہیں بتا رہا ہے تم نے فلاں جگہ جانا ہے, غلط چلے جاؤ رولا شور بچاتا ہے, غلط چلے گئے, ادھر نہ جاؤ, ادھر جاؤ. میں نے کہا مجھے بھی اوپر سے کنٹرول کیا جا رہا ہے, اور یہ اتنا ہی سمجھ لو قرآن پاک بھی یہ جی پی ایس ہی, ادھر جاؤ بھائی یہ تمہاری منزل ادھر ہے, غلط جا کے یہ غلط جا رہا ہے بھائی, ادھر مت جاؤ دائیں بائیں جاؤ. میں نے کہا یہی سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمہارے لیے جی پی ایس اوپر سے اتارا ہے کہ تمہیں بتاتا ہے کہ کدھر سے جانا ہے, کس روڈ پہ جانا ہے, کہاں جانا ہے, کہاں غلط مڑ گئے وہ بتاتا ہے. قرآن پاک کو اسی پہلو سے دیکھ لو, اوپر سے آیا یہ. میرا کنٹرولنگ سسٹم بھی خلا میں ہے, اگر اس کا خلا میں ہے تو میرا بھی خلا میں. تو خیر یہ بات الگ ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بڑھ جاتا تھا رمضان میں قرآن پاک پڑھنے کا. رات کو تو پڑھتے ہی تھے, دن کو بھی پڑھتے تھے, دن میں جبریل علیہ السلام روزانہ آتے تھے اور حضور کے ساتھ دور کرتے تھے, عصر سے مغرب تک جبریل علیہ السلام اور جناب نبی کریم قرآن پاک کا دور کرتے تھے, اور یہ معمول ڈبل ہو جاتا تھا. دوسرا کام یہ بتاتی ہے, روزے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کا معمول حضور کا کیا جاتا تھا, بڑھ جاتا تھا. اور تیسرا معمول حضور کا ہوتا تھا, فرماتی ہیں سارا سال حضور سخی ہوتے تھے, حضور سے زیادہ سخی کون ہوگا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے سے کوئی سوالی خالی نہیں جاتا تھا, ہوتا تھا تو دیتے تھے, نہیں ہوتا تھا سفارش کر دیتے کسی کی, یا تم اس کی خدمت کر دو. یہ سفارش کو بھی حضور نے بڑا اجر کی بات بتائی ہے. صحابہ اکرام سے ایک دن کہا دیکھو بھائی کوئی آدمی آتا ہے نا کسی مسئلے میں تو تم سفارش کر دیا کرو, ملنا تو اس کو وہی ہے جو تو اس کے مقدر میں ہے, لیکن تم ثواب سے کیوں محروم ہوتے ہو؟ ساتھی سے کہا کہ تم ثواب سے کیوں محروم ہوتے ہو؟ جو اس کے مقدر میں اس کو ملنا، خود ہوتا تھا دیتے تھے، نہیں ہوتا تھا کسی کو کہہ دیتے تھے، اور کسی کے پاس بھی اگر نہیں ہوتا تھا تو حضور کا سب سے بڑا عطیہ کیا ہوتا تھا؟ دعا، اس کو دعا دیتے تھے۔ کبھی کبھی میں سوچتا یہ دعا بڑا عطیہ ہوتا تھا، کوئی چیز بڑا عطیہ ہوتا تھا کہ دعا نکلی ہے کس کی زبان سے؟ جناب ربیع کریم کی زبان سے۔ کہتے عام معمول بھی یہی تھا، لیکن رمضان میں تو حضور کی سخاوت اتنی بڑھ جاتی تھی کر ریح المرسلہ، جیسے گرم موسم میں ٹھنڈی ہوا چل پڑے تو کوئی کونا خدرا اس کے فیض سے محروم نہیں ہوتا۔ رمضان میں حضور کی سخاوت سے کوئی آدمی محروم نہیں رہتا۔ یہ تین عمل بتائے، روزہ، قرآن پاک کی تلاوت، نماز میں بھی، غیر نماز میں بھی، تراویح، تہجد، قیام لیل اور غیر نماز میں بھی، اور سخاوت۔ یہ حضور کے معمولات میں تین معمولات کا اضافہ ہوتا تھا۔ تو رمضان المبارک آ رہا ہے، چند دن باقی ہیں، میں نے یہ بات اس لیے عرض کی، اپنے لیے عرض کی، اپنے آپ کو یاد دلانے کے لیے کہ رمضان میں ہم ان باتوں سے زیادہ رہنمائی حاصل کریں، اور آپ حضرات سے بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان المبارک سے زیادہ فائدے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس محرومی سے بچائے جو حضور نے فرمایا کہ جس آدمی کو رمضان ملا صحت کی حالت میں، عافیت کی حالت میں، اور اللہ کو راضی کرنے کا سامان نہ کر سکا، اللہ پاک اس محرومی سے ہمیں بچائیں اور کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، نہیں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین۔ مولا کریم حاضری قبول فرما، مل بیٹھنا قبول فرما، کہی سنی باتیں قبول فرما، جو باتیں صحیح ہوئی عمل کی توفیق عطا فرما، کوئی بات غلط ہوگی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم رمضان المبارک سے زیادہ استفادے کی توفیق عطا فرما، قرآن پاک کی تلاوت، نماز، روزہ، عبادات، اللہ کا ذکر، دروشی، جو بھی خیر کے اعمال ہیں، صدقہ، خیرات، مولا کریم زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم قبولیت بھی عطا فرما، رضا بھی نصیب فرما، ثمرات عطا فرما، برکات عطا فرما۔ اللہم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا واسعا وشفاء من كل داء، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه واتباعه اجمعين برحمتك۔